بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث شریف کے مقصود پر گفتگو ہو رہی تھی، اس میں دو مقصد بتلائے گئے تھے. دوسرا مقصد یہ بتلایا گیا تھا کہ مال ایسی چیز ہے جو سلامتی کو ختم کرنے والی ہے، اور فقر ایسی چیز ہے کہ اس میں سلامتی غالب ہوا کرتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے آج تک تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ امت کے اندر جب کبھی بھی فتوحات کی کثرت ہوئی، مال دولت زیادہ ہوئی، تو حسد کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہوا، آپس میں قتل و قتال کا ماحول عام ہوا. گویا یہ حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیین معجزہ ہے کہ مستقبل کے اندر امت میں جو چیز پیش آ سکتی تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان فرما کر کے امت کو آگاہ فرما دیا، متنبہ فرما دیا کہ فقر ہی میں بھلائی ہے، مال دولت کی کثرت کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالنا. ملت بیضا کس کو کہتے ہیں؟ ملت بیضا کی تعریف یہ ہے کہ ایسی شریعت جو تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہو، جس شریعت میں نہ تحریف ہو نہ تبدیلی ہو، اور اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت آسان ہو، اس کو ملت بیضا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آوے، اور کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس پر عمل کرنا مشکل اور دشوار ثابت ہو. اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت کیا روایت کی، اس لیے کہ اس روایت میں تو کوئی اتباع سنت کا ظاہری لفظ موجود نہیں ہے. پہلی چاروں روایت کے اندر تو صراحتاً لفظ موجود ہے اتباع سنت کا، اس لیے ان کی تو باب سے مناسبت بالکل ظاہری تھی. یہاں پر تو کوئی لفظ ظاہر میں ہے ہی نہیں اتباع سنت کا، تو پھر باب سے اس کا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو لیلہا و نہارہا سوا، لیلۃ البیضاء چاندنی رات سے مراد حدیث شریف ہے، حدیث شریف کو اس کے اندر مراد لیا گیا. گویا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ حدیث شریف کی نعمت جو عطا فرمائی وہ اتباع کے لیے بہت بڑا سر چشمہ ہے. تو لیلۃ البیضاء سے مراد حدیث شریف، اور حدیث شریف قرآن کے ساتھ اس امت کو ملی ہوئی ایک عظیم دولت ہے کہ جس کا اتباع انسان کے لیے فلاح کا باعث ہے. ایک ربط اس طریقے سے ہوگا باب سے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ البیضاء نہ مانو ملت البیضاء مانو، تو ملت بیضا بھی سنت کے مصداق ہے، لیلۃ البیضہ کا مصداق بھی سنت ہے. اور جب سنت ملۃ البیضہ کا مصداق ہو گئی تو پھر خلاصہ یہ ہوگا کہ سنت کی اتباع کے اندر مال کے فتنے سے بڑی حفاظت ہے. اس طرح سنت کی اتباع آ جائے گی اور باپ کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے گا. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قراءة عن أبي رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاذ ہے محمد ابن بشار, وہ حضرت محمد ابن جعفر سے نقل کرتے ہیں, وہ حضرت شعبہ سے, اور وہ حضرت معاویہ ابن قرہ سے, وہ اپنے والد قرہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ اللہ کی مدد میں رہے گی. منصورین یعنی اللہ کی مدد میں, میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کی مدد میں رہے گی, جو ان کی مدد کرنا چھوڑ دیوے تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. دیکھو یہاں خزلہ رسوائی کے معنی میں نہیں ہے, یاد رکھنا. خزلہ کے معنی یہاں کیا کرنے کے, جو ان کی مدد نہ کرے, جو ان کا تعاون نہ کرے, جو ان کا ساتھ نہ دیوے, جو ان کی مدد کرنا چھوڑ دیوے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. مقصود حدیث امت میں قیامت تک ایک حق پرست جماعت کا وجود, یہ ہو گیا مقصود حدیث. گویا اہل ایمان مایوس نہ ہوئے کہ کوئی زمانہ کوئی قرن نیک لوگ اہل حق لوگ سے خالی بھی ہو جائے گا, ہرگز نہیں. نا امید ہی چھوڑ دو, کیسے بھی فتنے دنیا کے اندر آ جاوے لیکن اہل حق کی ایک جماعت دنیا میں ہر دور کے اندر برابر باقی رہے گی. اب یہاں چند چیزیں سمجھنی ہیں. حدیث میں طائفتن کا لفظ آیا تو طائفہ سے کیا مراد؟ نمبر ایک, طائفہ سے مراد ہے جماعت. نمبر دو, طائفہ کہتے ہیں ایک سے لے کر کے ایک ہزار تک کے افراد کو. نمبر تین, طائفہ کہتے ہیں ایک فرد کو یا ایک سے زائد فرد کو طائفہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے. اب یہاں جو بشارت آئی روایت میں طائفتم من امتی منصورین, اس سے کون سی جماعت مراد ہے؟ کہ اہل حق کی ایک جماعت ہر زمانے میں امت میں رہے گی تو کون سی جماعت؟ نمبر ایک, اہل سنت و جماعت مراد ہے. دیکھو اردو میں بولے تو کیا بولنے کا, اہل سنت و جماعت, اور عربی میں بولے تو اہل سنتی ول جماعت. عربی اردو مکس نہیں کرنے کا, اہل سنت ول جماعت یہ غلط ہے. اردو میں بولو تو اہل سنت و جماعت, عربی میں بولو تو اہل سنتی والجماعت. تو پہلا قول یہ ہے کہ یہاں طائفہ منصورہ سے مراد ہے اہل سنتی والجماعت. نمبر دو, حضرات محدثین مراد ہے. نمبر تین, حضرات مجتہدین مراد ہے. نمبر چار, علماء امت مراد ہے. نمبر پانچ, فقہائے کرام مراد ہے. نمبر 6 اللہ کے راستے میں قتال کرنے والی جماعت مراد ہے. نمبر 7 مفسرین مراد ہے. نمبر 8 عابدین مراد ہے. نمبر 9 زاہدین مراد ہے, صوفی آپ جیسے. نمبر 10 وائزین مراد ہے. یہ 10 اقوال آ گئے کہ بھائی طائفہ منصورہ سے کون مراد. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی طائفہ منصورہ کے بارے میں, اس کو آپ 11واں قول سمجھ سکتے ہو اور تمام اقوال کا خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہو. امام نووی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی ہر وہ جماعت جو احکام الہیہ کو قائم کرے اور اس پر خود بھی عمل کرے, دوسروں سے بھی عمل کرواوے. اہل ایمان کی ایسی جماعت کہ جو احکام الہیہ کو قائم کرے, خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی عمل کرواوے. نمبر 12 امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے. نمبر 3 ہر فرض. نمبر 13 ہر فرض کفایہ کو انجام دینے والے. بہت ساری چیزیں فرض کفایہ ہے, جیسے کہ شریعت کا مکمل علم حاصل کرنا فرض کفایہ. آپ لوگ اپنے اپنے علاقے سے فرض کفایہ ہو, اسی طریقے سے جنازے کی نماز فرض کفایہ. تو جتنے بھی فرض کفایہ کے کام ہیں اس کو انجام دینے والے وہ ہیں طائفہ منصورہ. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی کہ یہ طائفہ منصورہ کے جو افراد ہیں وہ دنیا کے ایک ہی خطے میں جمع ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں, بلکہ مختلف اہم دینی کام کرنے والے دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جا سکتے ہیں. کہ بھائی حضرات محدثین تو فلاں جگہ, حضرات فقہا تو وہاں, حضرات مقاتلین تو کہو وہاں. تو مختلف اہم دینی کام کرنے والے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر پائے جا سکتے ہیں, سب کا ایک جگہ جمع ہو جانا ضروری نہیں ہے. اگرچہ آپ لوگوں میں سب ایک وقت سب جمع ہیں, یہ آپ کی خصوصیت ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیین معجزہ ہے, اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر کے آج تک امت کے اندر طائفہ منصورہ برابر پایا جا رہا ہے. کوئی دور امت میں آج تک ایسا نہیں گزرا کہ یہ طائفہ منصورہ اور اہل حق کسی دور کے اندر بالکل ختم ہو گئے ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے. گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیین معجزہ ہے کہ آپ نے جو بات فرمائی وہ ایک پیشین گوئی حق ثابت ہو گئی. اس حدیث سے اجماع امت کی حجیت پر بھی استدلال کیا گیا ہے, چونکہ حدیث میں فرمایا نا کہ طائفہ منصورہ علی الحق ہر زمانے میں موجود رہے گا, تو وہی لوگ کسی کام میں اجماع کر لے اسی کو تو اجماع امت کہا جاتا ہے. ایسا تھوڑا ہے کہ اجماع امت کے اندر رکشہ والے اجماع کرے, وہاں تو طائفہ منصورہ اہل علم محدثین فقہا مفسرین وہ اجماع کرے, وہ مراد ہوا کرتا ہے. لہذا یہ روایت اجماع امت کی حجیت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اشکال کیا پیدا ہوگا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے, دیکھو غور کرو. حتی تقوم الساعه، قیامت تک یہ طائفہ منصورہ دنیا میں رہے گا. ظاہری الفاظ سے کیا معلوم ہوا کہ سور اول نفقہ اولا نفقہ صعق وہاں تک یہ اہل حق جماعت دنیا میں برقرار رہے گی. دوسری طرف حدیث میں کیا آتا ہے، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، بلکہ قیامت تو بدماش لوگوں پر آئے گی، شرار الخلق پر آئے گی قیامت. تو ہے بظاہر تضاد. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طائفہ منصورہ قیامت تک ہے. دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل حق تو کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ اللہ کہنے والا یعنی کلمہ پڑھنے والا، تو ایک کلمہ پڑھنے والا بھی باقی نہیں رہے گا. شرار الخلق پر اللہ قیامت کو قائم کریں گے. تو اس کا حل سمجھ لیا، اس کا حل یہ ہے، حتی تقوم الساعة سے مراد ہے قرب قیامت، کہ یہ اہل حق منصور طائفہ منصورہ قیامت کے قریب زمانے تک دنیا میں موجود رہے گا، قریب زمانے تک، عین قیامت تک نہیں، قیامت کے قریب تک. معلوم ہوا کہ دنیا کے کچھ آخری سال ایام ایسے آئیں گے کہ اس وقت طائفہ منصورہ دنیا میں باقی نہیں رہے گا، وہ بدماش لوگوں کا دور ہوگا اور ان پر باری تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. تو شرار الخلق پر جو قیامت قائم ہونے کی بات آئی، وہ نفقہ اولا تک وہ شرار الخلق رہیں گے، اور یہ طائفہ منصورہ جو ہے نا قیامت سے قریب تک رہے گا، پھر جو ہے ختم ہو جائے گا. جیسے کہ ہمارے عرف میں پوچھتے ہیں کہ بھائی مدرسوں میں اسباق کا سلسلہ کب تک رہتا ہے، تو کہا تعلیم اسباق سب، تو کہا شعبان تک چلتی ہے. حالانکہ شعبان تک نہیں چلتی، رجب میں مکمل ہو جاتا ہے پڑھنا پڑھانا، پھر دوڑ ہوتا ہے، لیکن ایسا محاورے میں بولتے ہیں کہ بھائی قریب تک. آپ کسی چیز پر استدلال مت کرنا، اس لیے تو میں نے کہا ہر قسم کے افراد یہاں جمع ہیں، مجتہدین بھی ہے کہ جو کہاں سے بات کہاں تک اجتہاد اور استنباط کر ڈالے. تو بہرحال یہاں پر مراد ہے قیامت کے قریب تک. پھر قرب قیامت پر یمن سے ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے تمام مخلص ایمان والے مر جائیں گے، ان کے بغل کے اندر ایک گلٹی نکلے گی اور اس کے اندر ان کا انتقال ہو جائے گا. روایت کی باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے، چونکہ یہاں اتباع سنت کا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں حدیث کے اندر، باب سے اس کی مناسبت اس طریقے سے ہوگی کہ طائفہ منصورہ تو نصرت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک بالسیف وبالاسلحہ، اور ایک ہوتا ہے بالعلم. طائفہ منصورہ بالعلم، اور علم یعنی قرآن اور حدیث کا علم. اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دوسری شکل کو مراد لیا ہے کہ جن کی نصرت کی جائے گی علم یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے، اور یہ اہل حق حدیث کی تعلیم میں، اشاعت سنت میں، احیاء سنت میں قیامت تک مشغول اور مصروف رہیں گے قرب قیامت تک. اب جب یہ معنی مراد لیں گے تو پھر باپ سے مناسبت ہو جائے گی. اور دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، بس سمجھو کہ دنیا میں آخری قتال ہوں گے، اس کے بعد باقاعدہ قتال کا سلسلہ نئی جیسا ہو جائے گا. پھر تو طائفہ منصورہ کا کام کیا رہے گا، لوگوں کو نبی کی سنت سکھانا، قرآن سکھانا، احیاء سنت، اشاعت سنت، وہی ان کا کام رہ جائے گا. اس لحاظ سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو جائے گی. جی
وہ بن قال حدثنا هشام بن مايك قال حدثنا يحيى بن زدر قال حدثنا ابو القمد الرسول بن القمد عن امير بن اسد وكثير بن مراد الحضرمي عن ابي هريره رضي الله عنه
وعن رضي الله عنه وعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي قوامه على امر الله عز وجل لا يدعوها من خالفهم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت برقرار رہے گی قوامت علی امر اللہ اللہ کے احکام پر مضبوطی سے قائم قوامہ اللہ کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی جو ان کی مخالفت کرے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. مقصود حدیث ہے جو سابقہ روایت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت میں ہر دور میں ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو شریعت کے احکام کو اچھی طرح سیکھے اچھی طرح اس پر عمل کرے اچھی طرح اس کی اشاعت کرے. اس جماعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے کام کی دھن میں لگے ہوں گے کوئی ان کی مخالفت کرے اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کو نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا. معلوم ہو کہ جو لوگ شریعت کے احکام کو سیکھے عمل کرے اس کی اشاعت کرے ان کی مخالفت لازماً ہوگی. اس حدیث سے مفہوم نکلتا ہے کہ مخالفت ان کی ہونی ہی ہونی ہے. تب ہی تو یہ فرمایا نے کہ مخالفین کی مخالفت سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. معلوم ہو کہ مخالفت ہونا طے ہے. جب مخالفت ہوگی تو ان کو مخالفت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ لوگ اپنی جگہ پر کام میں لگے ہوئے رہیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ دین کے کام کے اندر مخالفت کا ہونا لازمی چیز ہے. اگر تمہاری مخالفت نہ ہو تو یہ خطرے کی چیز ہے کہ تمہارا کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. کام کی مخالفت ہونا یہ علامت ہے کام کے صحیح ہونے کی. اور مخالفین کی مخالفت سے گھبرانے کا نہیں اپنا کام کرتے جانے کا. ان کی مخالفت سے آپ کا کوئی نقصان کبھی ہونے والا نہیں ہے. اب یہاں طائفت من امتی کے ساتھ قوامہ صفت آئی اسی لیے کون لوگ مراد ہے. نمبر ایک جو اللہ کی کتاب کو حفظ یاد کرے اور احادیث مبارکہ کو سیکھے. قرآن حدیث سے استنباط اور استخراج کرے. اللہ کے راستے میں قتال کرے اور لوگوں کو نصیحت کرے. یہ لوگ مراد ہیں یہاں پر. گویا قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو شریعت مطہرہ کی حفاظت کرے گی. کسی دور میں امت پر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ شریعت صرف اوراق میں رہ جاوے عملی زندگی میں نہ رہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہر دور میں شریعت کے محافظین دنیا میں برقرار رہیں گے. اور ایک مقصد حدیث شریف کا خلاصہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کو ہر زمانے میں شوکت غلبہ اور دبدبا عطا فرمائیں گے. ہر دور میں اہل اسلام کو شان شوکت غلبہ دبدبا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے. چاہے پورے عالم میں ایک ساتھ نہ سہی ہر زمانے میں دنیا میں کوئی نہ کوئی خطہ کوئی نہ کوئی علاقہ ایسا ضرور ہوگا کہ جہاں اہل اسلام پوری شان شوکت غلبے اور دبدبے کے ساتھ ہوئے، ہر زمانے میں یہ ہوگا. اور یہ چیز یہ بھی ہے، آج مادیت کا غلبہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر کچھ علاقے آج بھی الحمدللہ ایسے ہیں کہ جہاں اہل شریعت پورے غلبے دبدبے اور شان اور شوکت کے ساتھ موجود ہے. تو یہ ہر زمانے میں یہ رہے گا، یہ سلسلہ. اس چیز کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی. تیسری ایک بات سمجھو، بعض طرق کے اندر شام کا لفظ بھی آیا ہے، اسی روایت کے بعض طریق میں وہم بھی شام کا لفظ آیا ہے. اب اگر وہم بھی شام والا لفظ ملاؤ تو حدیث شریف کا مطلب کیا ہوگا؟ شام کے علاقے میں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کی ایک جماعت موجود رہے گی شام کے علاقے میں، اور امت میں کثرت سے ابدال ملک شام ہی میں ہیں. اس لحاظ سے یہ روایت اپنی جگہ کے اوپر بالکل صحیح کہ شام ایسے بھی ہے، الذی بارکنا حولہ، متبرک خطہ، متبرک علاقہ، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ ابدال اسی علاقے میں. تو گویا کہ یہ اللہ کے راستے میں جان دینے والے مقاتلین فی سبیل اللہ، ان کی جماعت شام کے اندر برابر برقرار رہے گی، اور وہ لوگ جو ہے دین کی حفاظت اشاعت کے کارنامے برابر برابر انجام دیتے رہیں گے. جی یہ جو ہے نا ابو عنبۃ الخولانی، ان کے بارے میں تین رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا لیکن زیارت اقدس ان کو نصیب نہیں ہوئی، ایک رائے یہ ہے. نمبر دو، بعض حضرات جیسے کہ یہاں سند میں جو روات ہے، یہ دوسری رائے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، گویا کہ شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں. اب دیکھیے، دونوں قبلوں کی طرف نماز تو کوئی ہجرت کے بعد شروع میں ایمان لاوے تو ابھی دونوں قبلوں کی طرف اس کو نماز مل جائے گی. اس لیے کہ ہجرت کے بعد 16-17 مہینے اس امت پر ایسے گزرے کہ قدس کی طرف لک کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر تحویل قبلہ ہوا. تو ان کو دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، گویا کہ جلدی جلدی ایمان لانے والے لوگوں میں سے یہ ہیں. تیسری رائے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ وقت پہلے ایمان لائے، لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت انہوں نے پائی، شام میں سکونت اختیار کی. ہویا تابعین میں سے ہیں یہ ابو عنبۃ الخولانی رحمہ اللہ کہو یا رضی اللہ تعالی عنہ کہو. وَقَانَ قَدْ سَلَّ الْقِبْلَتَيْنِ، انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی ہمیشہ اس دین میں پودے لگاتے رہیں گے، یغریسو، اس دین میں اللہ تعالیٰ پودے لگاتے رہیں گے، یستعملہم فی طاعتہ، جن کو اپنی اطاعت میں استعمال کرتے رہیں گے، جن کو اپنی اطاعت میں استعمال کرتے رہیں گے۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے، مجددین امت، اس امت کے، دیکھو جو پودا نیا لگے گا تو ایک نیا درخت تو شمار ہوگا، اس لیے مجددین کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں، یغریسو، استمرار ہے مضاری کے اندر کہ پودے لگتے رہیں گے، یعنی مجددین پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ تو یہاں روایت میں مجددین مراد ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہر صدی کے آخر میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ حضرات مجددین کرام، ہر صدی کے آخر کے اندر امت کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے وجود میں آتے رہیں گے۔ نمبر دو، جمیع خدام الدین مراد ہے، دین کے جتنے بھی خدامین ہیں، جس نوعیت سے بھی وہ دین کی خدمت کرتے ہو، وہ سب اس روایت کے مصداق ہے کہ ایسے ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرماتے رہیں گے، ہر دور کے اندر وہ وجود میں آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ خوش نصیبی ہے نا جن کو اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کرے۔ انسان کا کمال تھوڑا ہی کہ وہ دین کا کام کرے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، تو اللہ اس کو استعمال کر لے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ بخاری شریف میں آپ روایت کتاب المغازی میں موجود ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین للرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کے لیے فاجر آدمی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جس کسی نیک ایمان والے کو اللہ دین کے لیے استعمال کر لے، یہ اس کی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ہر دور میں مجددین ہوں گے، جو مجددین امت کو اطاعت الہیہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے، اور دین کے اندر جو گڑبڑی، جو باطل، جو غلط باتوں کی آمیزش، ملاوٹ ہو گئی، وہ سب کو صاف کرتے رہیں گے، اور نکھار کر کے صاف ستھرا اصلی دین امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ مجددین کی جماعت ہے، اور خدامین دین کی جماعت اس روایت کے اندر مراد لی گئی ہے۔ اور فی طاعت ہی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ان کو طاعت میں استعمال کرے، گویا کہ خود بھی اللہ کی اطاعت کریں گے اور دوسروں کو بھی اطاعت الہی کی دعوت دیں گے، بلائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اطاعت سنت کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر ہو نہیں سکتی، یہ ہے باپ کے ساتھ اس کا ربط۔ جی، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت نازک ہے یہ مسئلہ، ذرا دھیان سے سمجھ لو۔ یہ عمر ابن شعیب نبی ہی، یہ روایت کی پوری تحقیق ذہن میں رکھا کرو، ہے نا ذہن میں، چونکہ مشکات میں 500 جگہ گزری ہے۔ مبادیات حدیث جو ہماری کتاب ہے، اس میں اس کو بہت اچھے انداز میں لکھ دیا ہے، اس میں دیکھ کر کے یاد کر لینا، اس کو کام آئے گا اس سنت کا خلاصہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ خلافت راشدہ کے آخری دور کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد رابع کا اس دور میں ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، بیان کرتے کرتے فرمایا این علماؤں کو، کہاں یہ سب مولانا لوگ، کہاں گئے مولوی لوگ سب، این علماء ہوگا. ان کی ایسی ایک روایت بخاری میں بھی آئے گی، وہ ان کے شورتی نے، ان کے پولیس والے نے ان کو مصنوعی بال کا گچھا زمین سے اٹھا کے دیا تھا. حضرت معاویہ مدینہ تشریف لائے تھے تو بہت برہم ہو گئے اور مسجد نبوی پر تشریف لے گئے، ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے خطاب فرمایا تھا این علماء ہو تو، کہاں ہے تمہارے علماء. تو یہ ایک علماء کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ خصوصاً علماء کرام کو تو متوجہ کر رہے ہیں، علماء کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جو میں بات آگے کہنے جا رہا ہوں وہ بات تم لوگ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہو. تو ان کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. فرمایا این علماؤکم، دو مرتبہ ارشاد فرمایا مقرر اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. فرمانے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت قائم نہیں ہوگی الا یہ کہ میری امت میں سے کچھ لوگ، ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گی، ظاہرون علی الناس لوگوں کے اوپر غالب رہے گی، لا یبالون وہ پرواہ نہیں کریں گے، من خذلہم جو ان کی مدد کرنا چھوڑ دے وے، جو ان کی مدد کرے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ولا من نصرہم اور جو ان کی نصرت کرے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی میری امت میں ایک جماعت ہر زمانے میں ایسی رہے گی، کوئی ان کی مدد کرے نصرت کرے تو بھی فبیحا، نصرت اور مدد نہ کرے تو بھی فبیحا، وہ اللہ کے دین کا کام برابر 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 کرتے رہیں گے. اب سمجھو یہ روایت جو حضرت معاویہ نے فرمائی تھی نا، تو عام شرا یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ چل رہا تھا اس کے پس منظر میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے موقف کو ترجیح دیتے ہوئے، اپنی جماعت کو حق پر قرار دیتے ہوئے آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. یہ بہت سے شراح کا خیال ہے، لیکن حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی اس کی توجیہ کی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ان کا جو معاملہ چل رہا تھا اس کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس روایت کا ایک عام مفہوم لے لو کہ ملک شام کے اندر ہر زمانے کے اندر ایک نیک لوگوں کی جماعت ہوگی، اور وہ نیک لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ کوئی ان کی نصرت کرے کہ مدد نہ کرے کہ مخالفت کرے ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے رہیں گے. عام مفہوم لے لو. تو شاہ صاحب نے یہ اس کے اندر مفہوم نکالا کہ ملک شام کے اندر ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی رہے گی کہ ان کی کوئی نصرت کرے مخالفت کرے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے رہیں گے. دوسرا مطلب شاہ صاحب نے کیا بیان کیا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے کے ساتھ مان لو کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت ملک شام کے اندر اس طریقے سے اہل خیر لوگ موجود ہوں گے، اہل حق موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ دنیا میں عام طور پر کہیں اہل حق اور اہل خیر کا کوئی مجمع خاص نہیں ہوگا. نزول عیسیٰ کے زمانے کے اندر اہل حق کا خصوصی اور خاص مجمع کہاں ہوگا؟ ملک شام کے اندر ہوگا. تو شاہ صاحب نے بہت اچھا مطلب بیان کیا تاکہ اس اختلاف کی طرف جو ہے کوئی ذہن جاوے ہی نہیں، اس کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آوے. لیکن یہاں چند محتاط باتیں بھی سمجھ لو، چونکہ اس زمانے کے اندر یہ بھی ایک فتنہ ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان میں جو کچھ ہوا اس کو لوگ جو ہے آج تازہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو آج تازہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چند اعتدال کی باتیں بزرگوں کی سن لو. نمبر ایک، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے متبعین حق پر تھے، یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، اور سامنے والی جماعت اجتہادی خطا میں تھی. سامنے والی جماعت اجتہادی خطا کے اندر تھی. کتنی محتاط تعبیر ہے، دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت حق پر تھی، سامنے والی جماعت اجتہادی خطا کے اوپر تھی. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں جماعت، حضرت معاویہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس جنگ کی وجہ سے کوئی بھی ایمان سے خارج بھی نہیں ہوا اور فاسقین میں داخل بھی نہیں ہوا. اس جنگ کی وجہ سے کوئی بھی ایمان سے خارج نہیں ہوا اور فاسقین میں داخل نہیں ہوا. پھر بعد والوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک جماعت کو فاسقین میں شامل کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے. نمبر تین، ایک اور محتاط بات علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کے درمیان میں جو کچھ مشاجرات ہوئے، اس سلسلے کے اندر ترک کلام سب سے افضل ہے. بحث ہی نہیں کرنے کی، کلام ہی نہیں کرنے کا، یہ سب سے افضل چیز ہے. آگے فرماتے ہیں علامہ قسطلانی کہ جب اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، نعوذ باللہ کسی ایک پارٹی میں ہم ہوتے تو کسی دوسری پارٹی والے پر ہاتھ چلاتے، تو اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کریں؟ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا کہ اس جنگ میں ہم شامل نہیں ہوئے، تو پھر ہم زبان کو کیوں ملوث اور گندی کریں؟ یہ بڑی محتاط رائے ہے. اور ایک بڑی بات امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی امام ابو زرعہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ہے، کہ انہوں نے حضرت علی سے ناحق جنگ کی تھی. تو امام ابو زرعہ نے بہت اچھی بات فرمائی اس کی اصلاح کرتے ہوئے، فرمایا کہ معاویہ کے رب رحمان اور رحیم ہیں، معاویہ کے رب رحمان و رحیم، ان سے جو اجتہادی غلطی ہوئی ہوگی وہ رحمان و رحیم ان کو معاف کر دیں گے، اور ان کے فریق مخالف یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے کریم ہیں، اور کریموں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ معاف کر دینے کی. کتنا جامع جواب دیا امام ابو زرعہ نے کہ معاویہ کے رب رحمان و رحیم ہیں، ان سے جو غلطی ہوئی ہوگی وہ ان کو معاف کر دیں گے، اور ان کے فریق مخالف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کریم النفس ہے، اور کریموں کی عادت ہوا کرتی ہے معاف کر دے کے. لہذا تم کیوں اس جھگڑے میں پڑ کر کے گندا دل گندی زبان کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ ایک جامع جواب ارشاد فرمایا. دیکھو اس امت کے اندر سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو منصور بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی, پھر باقی عشر مبشرہ, پھر اہل بدر, پھر اہل بیت رضوان, اور حضرت معاویہ کا بڑے فاضل ہے, بڑے عادل ہے, بڑے نیک ہے, بڑے اعلیٰ طبقے کے ہیں, اگرچہ حضرت علی کی فضیلت کے مقابلے میں کم ہے لیکن وہ بڑے اعلیٰ درجے کے, بڑے اونچے طبقے کے, بڑے اونچے مقام کے, اور کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہذا یہ بات نہایت اعتدال کی ہے. تو اس دور کے اندر جو ہے ایسی بات سے احتیاط کی بہت ضرورت ہے. ایسی بات سے سننے کی بھی نہیں, پڑھنے کی بھی نہیں, کلام تو ہرگز نہیں اس موضوع کے اوپر, سننا بھی نہیں. ایسا کوئی میسج تم کو بھیجے, کلپ بھیجے, ڈیلیٹ مار دو اسی وقت کے اوپر, کہ جس کی مانگ کے اندر حضرات صحابہ کے سلسلے میں کوئی کلام کرتا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ڈیلیٹ مارو اس کو. کسی کی بھی تحریر ہو اس موضوع پر بالکل مت پڑھو. ایسی چیز سے اپنے آپ کو قطعاً بچا بچا کر کے رکھو, یہ بہت ضروری ہے. اس موقع پر جو ہے نا بہت اچھی بات مجھے ایک انگریز کی لگی. جس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی ہمارے ملک میں, نئی نئی حکومت قائم ہوئی تو پہلا تعزیہ انگریز نے دیکھا لکھنؤ میں. تو اس انگریز نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے, چونکہ تعزیہ میں لوگ روتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, تو کیا ہوا, ان کے ابا اما سب مر گئے کیا کہ یہ سب اس طرح نکلے روتے ہوئے؟ انگریز کہنے لگا. تو کسی نے کہا کہ ہمارے نبی کے نواسے کی کربلا میں شہادت ہوئی, اس لیے سب رو رہے ہیں اور کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں. تو انگریز نے پوچھا کب, تو کہا وہ تو 1300 سال پہلے کی بات ہے. تو کہا لکھنؤ میں خبر آج پہنچی؟ اس نے کہا لکھنؤ میں خبر آج پہنچی کہ لوگ آج رونے بیٹھے. جو معاملات ان کے درمیان میں ہو چکے آج سے 1400 سال پہلے, اس میں اب ہمیں زبان درازی, قلم درازی کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں حضرت موسیٰ اور ہارون کا معاملہ ہے تو ہم کسی کے موقف کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ یا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, ہماری نظر میں دونوں قابل احترام ہیں, حضرت موسیٰ بھی, حضرت ہارون بھی, اسی طرح حضرت علی بھی, حضرت معاویہ بھی. اسی لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے.